بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے, جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ناظرین محترم, اللہ کے نام سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا آج کا. اب جانتے ہیں دین و دانش پروگرام جاوید احمد صاحب غامدی کے ہمراہ ہوتا ہے, اور اس پروگرام میں ہم غامدی صاحب سے آپ کے سوالات پیش کرتے ہیں. آپ کی ای میلز اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی جو ہمارے پاس سوال پہنچتے ہیں وہ ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں, اور اس بہانے ہم کچھ دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. غامدی صاحب سے اکثر ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی بات کی دلیل بھی ساتھ بیان کریں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے. یہ محض ایک فتوے کا پروگرام نہیں ہے. تو آج کی گفتگو غامدی صاحب شروع کرتے ہیں. ہماری ایک بہن تھی طاہرہ, جنہوں نے کل ایک کوشچن کیا تھا اور وہ سوال ہم نہیں شامل کر سکے تھے, وقت ختم ہو گیا تھا. وہ پوچھنا چاہتی تھیں کہ یہ جو مسلمانوں کی موجودہ حالت ظاہر ہے, اس کی وجہ کوئی خدا کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر ہے یا یہ خود ہماری بے عملی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یعنی اللہ تعالیٰ قوموں کا عروج کے لیے انتخاب تو امتحان کی سنت کے مطابق کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ابتلاء یا امتحان کا ایک قانون جاری کر رکھا ہے, اس کے تحت وہ امتوں کا بھی انتخاب کرتا ہے. افراد کا کرتا ہے, کسی کو دولت دے دیتا ہے, کسی کو اقتدار دے دیتا ہے, کسی کو غیر معمولی حسن دے دیتا ہے, کسی کو غیر معمولی علم دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس اصول پر لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. انتخاب کرنے کے بعد جب ایک قوم کو عروج حاصل ہو جاتا ہے, جب وہ برتری کے مقام پر چلی جاتی ہے, جیسے کہ ایک زمانے میں مسلمان تھے, دنیا پر ان کی حکومت قائم تھی, وہ ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے, انہوں نے روما اور ایران کی سلطنتوں کی جانشینی کی تھی, دنیا میں ان کا ایک بڑا نظم قائم تھا, بہت بڑی بڑی سلطنتیں ان کے ذریعے سے عروج پاتی اور زوال آشنا ہوتی تھی. یہ جو مسلمانوں کی حیثیت تھی, اس میں تبدیلی کیوں آئی؟ اس کا جواب دیا کہ قرآن نے کہ تبدیلی, زوال کی طرف تبدیلی, محکومی کی طرف تبدیلی, انحطاط کی طرف تبدیلی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتے جب تک کہ کوئی قوم اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت نہیں کر دیتی. تو مسلمانوں نے جو کچھ کیا یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ ایک نوعیت کا عذاب ہے جو ہم پر اس وقت مسلط ہو گیا ہے, یہ محکومی کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ دو ہی طرح کے عذاب ہوتے ہیں, یا تو عذاب استثال ہوتا ہے, یعنی کسی قوم کو مٹا دیا جاتا ہے, جس طرح کے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد قوموں کو مٹا دیا گیا. کسی کو ایک ابدی قانون کی حیثیت سے ایک مقام پر بیان کیا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا, یعنی ہر قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے کہ جب وہ صحیح راستے سے انحراف کرے گی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں. تو ایک پہلو یہ, اور دوسرا محکومی کا عذاب. مسلمان اس وقت محکومی کے عذاب میں مبتلا ہے, اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ قوموں کے اپنے رویوں کے نتیجے میں آتا ہے.
یعنی دوسری قومیں ان پر غالب آ جاتی ہیں,
دوسری قوموں کا غلبہ ان پر قائم ہو جاتا ہے, دوسری قوموں کی کمزوری حاصل ہو جاتی ہے, اپنی کمزوریوں, اپنی غلطیوں. اور اگر کوئی مسلمان قوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں اور میثاک سے انحراف کے نتیجے.
ہم سب, یہ ایک مفصل ٹاپک ہے میرے خیال میں, اس پر اور بات کریں گے آپ سے. اس وقت ایک خاتون ہے ارم صاحبہ ہمارے ساتھ, ان کی بات سنیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آج پورے ملک میں ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہے, 14 فروری کو محبت کا دن کہا جاتا ہے. تو میں گاندھی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ روشن خیالی کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کیا انسان اپنے شوہر کو, اپنی بیوی کو, یا اپنی کسی فیانسی کو کس طرح کا کوئی گفٹ دے سکتا ہے؟ کیا ویلنٹائنس ڈے منانا جائز ہے؟
کیا یہ جتنے تہوار ہیں یہ قوموں کے ہاں موسموں کے تغیر سے پیدا ہوتے ہیں, تاریخی روایات سے پیدا ہوتے ہیں, آب و ہوا سے پیدا ہوتے ہیں, ان کے پیدا ہونے کے بے شمار اسباب ہیں. ہم جب ہندوستان میں آئے تھے مسلمان کی حیثیت سے تو یہاں بھی کچھ تہوار تھے, ان تہواروں کو بھی ہم نے اختیار کیا, بعض کو اختیار کیا, بعض کو اختیار نہیں کیا. اب دنیا ایک بین الاقوامی گاؤں بنتی چلی جا رہی ہے, اس وجہ سے جو تہوار جگہ جگہ منائے جا رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے ان کے اثرات ہم تک پہنچ رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے اس میں اصول یہ ہے کہ وہ جس تہوار کو بھی منائیں اس میں یہ جائزہ لیں کہ کوئی اخلاقی قواہت تو نہیں ہے اس میں. یعنی مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ وہ جو اپنے قلب کو, اپنے دماغ کو, اپنے دل کو پاکیزہ رکھتا ہے. یہ پاکیزگی ہے جس کو ہدف بنانا چاہیے. تو اس پاکیزگی کے اصول ہر حال میں ملحوظ رہیں گے. اسلام کا, دین کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے نفس کی تہذیب کرے, ہمارا تزکیہ کرے. یہ جو دن ہے اس دن کے اندر اگر کوئی غیر اخلاقی چیز ہے جو ہمارے ہاں یا ہماری روایات کے مطابق نہیں ہے، ہمارے دین کے مطابق نہیں، اس کو نکال دیجئے. اس کے بعد اگر آپ اس تہوار کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یعنی ہمیشہ ہر چیز کا جائزہ، جب بھی آپ اسے اختیار کریں، جب بھی آپ اسے اپنائیں، اپنی تہذیبی روایات اور اپنے دین کی روشنی میں لے لیجئے. یہاں صورتحال یہ نہیں ہوگی کہ اگر کوئی چیز غیروں کی طرف سے آئی ہے تو وہ ممنوع ہو جائے گی. نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز آئی ہے اس میں کوئی اخلاقی کباب تو نہیں ہے، اس میں دین کے کسی اصول سے انحراف تو نہیں کیا گیا. تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ اپنی ماں کو محبت کے اظہار کے لیے پھولوں کی ایک شاخ پیش کر دیتے ہیں، یا بیوی کو پیش کرتے ہیں، یا بہن کو پیش کرتے ہیں، یا کسی عزیز دوست کو پیش کرتے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کے دیکھ لیے اپنی مگیتری کو بھیج دیتے ہیں کوئی، تو یہ چیزیں تو ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی اخلاقی حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے یا ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جو ہماری تہذیبی روایت کے منافی ہیں، ہمارے دین کے منافی ہیں، تو یہ چیز قابل مواخذہ ہے.
اگر اس پر کچھ بات کرنے کا موقع ملے گا تو اور کرتے ہیں. ذرا سہیل شہیب صاحب کی بات سن لیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیا حال ہے بھائی آپ کا؟
الحمدللہ.
آپ تو کال کرتے رہتے ہیں ہمیں.
جی. اصل میں پہلے پچھلے جو سوال تھا وہ قسطن تنیا والا، تو قسطن تنیا یعنی کہ گاندھی صاحب نے کہا.
جی جی.
مگر میں نے اس پہ دوبارہ بھی سرچ کیا ہے، تو میں نے ابن کثیر، امام ابن کثیر کی کتاب البدایہ و النہایہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 58, 59, 60, 61، اس کے اندر قسطن تینیا لفظ ہے عربی کے اندر. تو یہ پچھلا تھا. البتہ میرا آج یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، تو جو نامحرم مرد اور عورتیں یعنی کہ بیٹھتے ہیں آپس میں، تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ کیا اسلام میں اس کی جگہ موجود ہے؟ اس طرح کے یعنی کہ ویلنٹائن ڈے کے لیے نامحرم مرد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، ایک دوسرے کو پھول دیں، اسلام اس کی کہاں تک اجازت دیتا ہے؟ اور کیا اس کی اجازت اسلام میں موجود ہے؟
جی، وہ غالباً اصولی جواب تو غامی صاحب نے دیا ہے، لیکن پھر بھی موقع ملتا ہے تو اور بات کریں گے. ایک تو وہ قسطن تنیا کے.
جی، اس کے دو تلفظ ہیں، ایک قسطن تینیا ہے، ایک قسطن تنیا ہے. دونوں تلفظ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن قسطن تنیا اس کا کوئی تلفظ نہیں ہے جو عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے. اقبال نے یہ دوسرا تلفظ باندھا ہے، یعنی انہوں نے اپنی ایک نظم میں جو بانگ درا میں ہے، بلاد اسلامیہ کے نام سے، اس میں یہ کہا کہ خطہ قسطن تنیا یعنی کیسر کا دیار. یہ دونوں تلفظ بالکل ٹھیک
ہے
اور ان کو وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن قسطن تنیا کوئی چیز نہیں.
لیکن قسطن تنیا اردو میں آگے تبدیل نہیں ہو سکتا کچھ؟
آگے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، جب فصاحب بولنا شروع ہو جائیں گے تو تبدیل ہو جائے گا. ابھی تک تو ہمارے ہاں یہ دونوں ہی تلفظ رائج ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو تلفظ ایک لفظ کے رائج ہوتے ہیں، جیسے تور سینین ہے، تور سینا ہے، تو اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہے.
اچھا خان صاحب، وہ جو آپ فرما رہے تھے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، ان بھائی صاحب نے وہی سوال کیا، اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. کسی تہوار کے پس منظر میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو قابل اعتراض ہو، تو وہ اس سے الگ تو نہیں ہوتی؟ یعنی اس کی تاریخ میں کچھ بتائے جاتے ہیں واقعات ایسے جس کے اندر وہ اخلاقی حدود کی پامالی کا ملتا ہے واقعات، یہ بات کیا صحیح ہے؟
بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان اپنے تہوار منائے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے تہوار پیدا کریں. ایسے تہوار ہمارے ہاں وجود پذیر ہوں جن کو دوسری قومیں اختیار کرنے کے لیے پابند ہو جائیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں عملاً. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ دوسری قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کے تہواروں کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ پر ہوتے ہیں. ایک تو مذہبی تہوار ہے، یعنی جن میں کوئی خاص عبادت یا اس نوعیت کی چیز کی جاتی ہے، ظاہر مسلمان وہ تو نہیں کر سکتے جن کا مذہبی پس منظر ہوتا ہے. اگر کوئی غیر اخلاقی چیز اس کے اندر ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے. اس کو نکال دینے کے بعد آپ اسے قابل اعتراض نہیں کہہ سکتے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنی تاریخ سے مجرد ہو جاتی ہیں. تو اس طرح جب وہ اپنی تاریخ سے مجرد ہو جائیں تو دو رویے ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو پیش نظر رکھ کر ہمیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. یہ رویہ بھی اگر کچھ لوگ اختیار کرتے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے. کچھ دوسرے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ تو اس کے پس منظر میں چلی گئی، ہم نے اس کو اب فلاں فلاں چیز سے پاک کر کے جو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہو سکتا ہے صورت دے دی ہے. یہ دونوں رویے بالکل ٹھیک ہیں. ان دونوں رویوں میں کوئی متشددانہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے. جو جس رویے پر مطمئن ہے وہ اس کو اختیار.
وعلیکم السلام. میں غامدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چند سال قبل ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں بلی جو ایک جانور ہے اس نے کچھ بچے دے دیے وغیرہ تھے، تو ان کی گندگی وغیرہ محسوس نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ وہاں فرش وغیرہ کر دیا گیا ہے، ماربل ہے، تو خصوصاً نماز پڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ان کو کسی ایسی جگہ ہم بھیج دیں کہ جہاں خوراک کا کسی طور ان کا انتظام ہو سکے تو اس میں ہم کسی قسم کے گناہ کے مرتکب نہیں ہوں.
بہت شکریہ, سامنے رکھوں گا لیکن ایک وقفے کے بعد فاطین حضرات, وقفے کے بعد حاضر ہوں. فاطین حضرات, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش, یہ سوال و جواب کا پروگرام ہے جس نشست میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں قامدی صاحب. رحان صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی ویلنٹائن ڈے کے بارے میں. یہ آپ سے ایک اصولی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ مثال کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب ویلنٹائن ڈے ہی صرف ناجائز نہیں, بسنت بھی نہیں منانی چاہیے, مہندی کے فنکشن میں بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ ہندوؤں کے یہاں سے آیا ہے, وہ ہمارے کلچر سے نہیں اٹھا. اس میں جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے وہ اسلامی لحاظ سے کیا ہے؟ یعنی کیا کسی دوسری قوم سے کسی چیز کا آنا یا اس کے اندر کوئی سبسٹنس ایسا ہو, کوئی کنٹینٹ ایسا ہو, کوئی اس کے اجزاء ایسے ہوں جو اسلام کے خلاف ہوں؟ کیا
جو اچھا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ چند اصولی باتیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دینی نوعیت رکھتی ہے, کسی قوم کے دین سے اس کی وابستگی ہے, اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ہم لازماً اپنے ہی دین پر کاربند رہیں گے. مسلمان کی حیثیت سے ہم دین میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے, دین میں کوئی کمی نہیں کر سکتے, دین میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتے. جب آپ دین میں کوئی نئی بات پیدا کرتے ہیں تو اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احداث فی الامر کہا ہے, یا عام اصطلاح کے مطابق بدعت قرار دیا ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ دین بنا کے کوئی چیز منسوب کرتے ہیں تو یہ ان پانچ بنیادی چیزوں میں شامل ہو رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے. اس وجہ سے جب کوئی دینی مسئلہ ہوگا, دین کی کوئی چیز ہوگی, عبادات کی نوعیت کی کوئی چیز ہوگی, تو وہاں تو ہم آخری درجے میں اجتناب کریں گے. پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تہوار کسی دوسری قوم سے آیا ہے, وہ قوم ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا بہت اختلاط ہو, مثلا جیسے ہندوستان میں ہوا, ایسی بھی اختلاط تو نہیں ہے لیکن لوگ اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے اس سے واقف ہو گئے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب اگر کسی قوم کے تہوار سے آپ کی اس نوعیت کی وابستگی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس پہ ایک رویہ یہ ہے کہ محض اس بنیاد پر اس کو رد کر دیں کہ یہ کسی دوسری قوم کا تہوار ہے, یہ کوئی دینی اصول نہیں ہے. یعنی دین میں دین کی حیثیت سے کسی چیز کو شامل کرنا یہ تو ممنوع ہے, لیکن دوسری قوموں سے آپ تہوار بھی لیتے ہیں, دوسری قوموں سے روایات بھی لیتے ہیں, دوسری قوموں سے آپ لباس میں, رہن سہن میں بہت سی چیزیں اخذ کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں رہن سہن کے جو طریقے ہیں, گھر بنانے کے طریقے ہیں, یہ بڑی حد تک دوسری اقوام سے آئے ہیں. لباس میں بہت سی چیزیں دوسری اقوام سے شامل ہو گئی ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ ہرگز کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. ایک بات سمجھنی چاہیے, بعض تہوار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پس منظر بعض اوقات قابل اعتراض ہوتا ہے, اس میں ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ کسی حد تک قابل لحاظ ہو سکتا ہے کہ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر لوگ یہ کہیں کہ اس میں نفسیاتی طور پر علامت کے طور پر ایک چیز منتقل ہو جائے گی, اس وجہ سے اس سے اجتناب کیا جائے. لیکن وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے. مثال کے طور پر یہ ویلنٹائن ڈے کا تہوار ہے, میں شاید اپنے لیے کبھی پسند نہ کروں. لیکن ایک دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس طریقے سے لوگوں کے ہاں پھیل رہی ہے, لوگ اس کو بالعموم قبول کر رہے ہیں, وہ کوئی دینی چیز نہیں ہے کہ اس میں کسی بدعت کا احتمال ہو, تو پھر صرف لوگوں کو یہ توجہ دلائی جائے کہ اس میں اس وقت اگر اس تہوار کو منانے میں کوئی غیر اخلاقی چیز ہے تو اس کو وہ اس میں سے نکال دیں, گویا اس تہوار کو بھی کسی حد تک مسلمان کر لیں, اس کو دین کے حدود کے اندر لے آئیں, اس کے اندر اخلاقی چیزوں کا خیال رکھیں, کیونکہ مسلمان نام ہی اصل میں اخلاقی تطہیر اور اخلاقی تزکیے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا نام. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال کے مطابق زیادہ قابل غور ہے اور مسلمانوں کو اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے.
سر ایک سوال لیتے ہیں عثمان یونس صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جی. جی میں عثمان بول رہا ہوں لاہور سے.
جی ارشاد جناب.
رام جی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک عمومی رویہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی محلے میں جب آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایک وقت جو اذان کا مقرر ہوتا ہے اس پہ تمام مسجدوں میں اذان شروع ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی بندہ سنسیریٹی سے اس اذان کسی کو سننا بھی چاہے تو شاید اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ساری اذان لاؤڈ اسپیکر پہ ایک ہی وقت میں شروع ہوئی ہوتی ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کسی ایک مسجد میں فیصلہ کر لیں؟ حالانکہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا, لیکن پھر بھی کہ کوئی ایک مسجد ہو جس میں لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہو, تاکہ اگر کوئی اس کو سننا بھی چاہے تو سن سکے, جو کہ اس حالات میں تو شاید سننا بھی ممکن نہیں ہوتا.
جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب. آپ کچھ کامنٹ کریں جناب.
مسجدوں کا نظم تو اصل میں ریاست کے پاس ہونا چاہیے, اور لوگوں کی سہولت کے پیش نظر اس پہ نماز کے اوقات مقرر کرنے چاہیے. آپ اگر چاہیں تو اس میں اذان کے لیے,
لیکن یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا یہ آپ سمجھتے ہیں دین کا حکم ہے کوئی؟
دیکھیے بات یہ کہ دین میں تو روایت یہی تھی کہ مسجدیں ریاست کے اہتمام میں ہوتی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اپنے طور پر مسجد نہیں بنا سکتا تھا, تاہم اگر آپ پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد بنانے کی اجازت دے بھی دیں تو جامع مسجد سے متعلق تو یہ طے شدہ اصول ہے کہ وہ ریاست کے اہتمام میں ہوگی، اس پہ خطبہ دینے کے لیے حکمران آئے گا یا اس کا کوئی نمائندہ آئے گا. یہ روایت جب تک ہمارے ہاں قائم رہی مسجدیں خلفشار کا ذریعہ نہیں بنی، ان میں کبھی فرقہ بندی کے جراثیم نہیں پیدا ہوئے. لیکن جب آپ اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر لوگ ان کو اپنے قلعے بنا لیتے ہیں، اور جب لوگ اپنے قلعے بناتے ہیں تو اس میں فرقہ بندی کے اثرات آپ سے آپ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان میں کوئی نظم بھی قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں ڈیفنس میں جہاں میں رہتا ہوں 21 کے قریب مسجدیں ہیں، ان کے نظم و نسق کو چونکہ سوسائٹی کنٹرول کرتی ہے، کبھی کوئی انتشار کبھی کوئی خلفشار پیدا نہیں ہوتا. اچھا، اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے کہ اس میں نمازوں کے اوقات کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں، اور ان میں اذان دی جاتی ہے. اذان بھی بس اپنے دائرے تک محدود رہتی ہے، کسی مسجد پر کوئی خصوصی علامت نہیں ہوتی، وہ کسی فرقے کی علامت کے طور پر مسجد کو نہیں دیکھتے. تو یہ چیز جیسے ہی آپ اس میں نظم پیدا کر دیتے ہیں یہ ہو جاتی ہے. اس میں ہماری حکومتوں نے کوتاہی کی ہے. یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں لوگوں نے پانچ وقت اکٹھے ہونا ہے، جمعے کے دن ایک بڑا اجتماع ہونا ہے، یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. اس کو اگر لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر فرقہ بندی کو روکنا ممکن نہیں رہتا. مسجدیں پھر قلعے بن جاتے ہیں مختلف فرقوں کے لیے حصار کی حیثیت،
بجائے اصلاح ہونے کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں،
اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
اور وہ فرقہ بندی بھی
دیکھیے کہ ہمارے قریب کی بستیوں میں جہاں کہیں اس طرح کا کنٹرول موجود نہیں ہے، وہاں لوگوں کے لیے مسجد کے پاس گھر بنانا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ لاؤڈ اسپیکر پر کب ان کی سما خراشی شروع ہو جائے گی، کب کسی مریض کا بیمار کا لحاظ کیے بغیر گفتگو شروع ہو جائے گی، کب اس کی آواز کتنی بلند کر دی جائے گی، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. تو اس کے اوپر کنٹرول رہنا چاہیے تاکہ لوگ دین سے بیزار نہ ہو، مسجد سے ان کو رحمت کی امیدیں ہوں، مسجد سے ان کو امن کا پیغام ملے، مسجد میں موافقت اور محبت اور اتحاد اور یکجہتی کا پیغام ان کو دیا.
اور کسی خاص فرقے کی پہچان والی مسجد یا اس کے آثار
اللہ کا گھر ہو، یعنی وہ کسی خاص فرقے کی مسجد نہ ہو. یہ چیز ناقابل برداشت ہونی چاہیے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے. مسجد اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے امن کی جگہ ہے، سب وہاں عبادت کے لیے جا سکیں. یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ اسے ریاست کے
طرح، یعنی یہ ظاہر ہے کہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے بہت ساری اذانوں کا، یہ تو جب نظم کوئی ہوگا تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ بات ان کی صحیح ہے.
آپ لوگوں کو جو کچھ چاہے کہتے رہے، اس کا کوئی امکان نہیں کہ آپ اس کو درست کر سکیں. وہ اپنے فیصلے کرنے میں مختار ہے. جب ریاست کی سطح پر آپ اس کو کنٹرول کریں گے اس کے بعد اس سے خیر پیدا ہوگا.
سہیل صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی
جناب.
اچھا جی، مجھے یہ رامدی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں لو میرج کرنا چاہتا ہوں کسی سے
جی،
اور وہ ایک ایسے فرقے سے کنسیڈر کیے جاتی ہیں جن کو موسٹلی ہم لوگ کافر سمجھا جاتا ہے. میرے گھر والے اس طرح سے بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں. تو کیا اسلام میں کوئی اس قسم کا، مسلمانوں میں کوئی اس قسم کا فرقہ ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جن کو کافر کہا جائے؟
اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. غامی صاحب نے سماعت فرمایا. ایک وقفے کی گزارش ہے خواتین حضرات، وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جاوید احمد صاحب، یہ ایک لائیو پروگرام ہے دین و دانش. اس کے اندر آپ کے سوال ہیں، اور ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ایک صاحب جن کا نام ہے رشید. رشید صاحب آپ ہی لائن پر ہیں؟
جی ہاں بالکل
جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں اجمیر رشید بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی حضور،
میرا جو سوال ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ تین شاید سوالات ہو چکے ہیں.
جی جی.
لیکن اس میں پھر بھی اسپیسیفکلی آپ نے ایک چیز کو ریپلائی نہیں کیا.
جی.
کہ یہ جو مرد اور عورت نہ محرم جو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں یا ان کو تحفہ دیتے ہیں،
جی جی،
یہ کس حد تک اسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ جب یہ تحفے طائف کا تبادلہ ہوتا ہے تو جی جی، ملاقات بھی ہوگی اور ملاقات ہوگی تو یہ ایک بری برائیوں کو جنم دے گا، کیونکہ ان کا آپس میں بھی ایسا کوئی رشتہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا جس کے بیس پہ یہ ملاقات ہوگی. لہٰذا ان چیزوں کو الاؤ کر کے ہم برائیوں کی ایکسٹینشن کو الاؤ کر دیتے ہیں، پہلا سوال ہے. نمبر دو، یہ مذہبی پروگراموں کے دوران جو یہ بہودہ اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، اس کو کیسے کنڈیم اور کرو کیا جائے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ایک مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انتہائی بےودہ قسم کے اشتہارات اس کے درمیان میں شروع ہو جاتے ہیں؟ یا آپ کے توسط سے میں پروگرام کے بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کو آرگنائز کرتے ہیں اس بات کی ریسٹرکشن رکھیں کہ مذہبی پروگراموں کے درمیان کم از کم بےودہ اشتہارات نہ دکھائے جائیں.
چلیں جی، دونوں باتیں گاندھی صاحب کے سامنے.
میں نے تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کسی حال میں بھی نہیں کی جا سکتی. اسلام نے ہم کو اخلاقی حدود کی پابندی کی تلقین کی ہے، یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے. ہم مسلمان کی حیثیت سے یہی امتیاز رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حدود کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ بات ہماری تہذیبی روایت میں ہمارے دین میں طے ہے کہ یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین اس طرح کے طائف کا تبادلہ پسند نہیں کیا جاتا. لیکن آپ ماں کو کوئی تحفہ دیں, آپ باپ کو کوئی تحفہ دیں, آپ بہن کو کوئی تحفہ دیں, آپ اپنی مگیتر کو کوئی تحفہ دیں, اسی طریقے سے اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
لیکن وہ اصل میں دو سوال خاص طور پہ نامحرم لڑکے اور لڑکیوں کے ملنے ہی کے بارے میں تھے, تو اس کو تو آپ نہیں جائز کہہ سکتے.
جی کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اخلاقی حدود کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے دین میں ممنوع ہیں, جن چیزوں کو ہمارے یہاں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا, جو ہماری تہذیبی روایت کے خلاف ہیں, ان کو آپ نکال لیجیے. میں نے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ کسی تہوار کو اس طریقے سے مضمون قرار دینے کی بجائے اس کو مسلمان کر لیں, اس لیے کہ لوگوں میں اس نے پھیلنا ہے. آپ کے روکنے سے وہ رکے گا نہیں, لیکن اگر آپ اس میں ایک اعتدال کا رویہ اختیار کر کے اس کی بہتری کی کچھ تجاویز دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ پاکیزگی کا احساس کرتے ہوئے یا اس کا خیال رکھتے ہوئے اس تہوار کو بہتر کر لیں.
یہ جو ہے نا اپروچ, آپ کی ایک حکمت کی اپروچ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی اس الغار کو ایسے نہیں روک سکتے آپ, اس کے بارے میں یہ حکمت سے کام لیں اور اس چیز کو جو غلط ہے اس کو سامنے رکھیں اور روکنے کا کوئی علی الاطلاق فیصلہ نہ کریں کیونکہ اس سے رکے گا نہیں. یہ آپ فرما رہے ہیں.
میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو طرح کے ادوار ہوتے ہیں. ایک وہ دور ہوتا ہے جس وقت آپ کی تہذیبی روایت کا غلبہ ہوتا ہے, دنیا میں آپ کی حکومت قائم ہوتی ہے, دنیا آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. وہ زمانہ رہا ہے مسلمانوں کے اوپر, یعنی ہماری تہذیبی روایت گرد و پیش میں ہر جگہ غلبہ رکھتی تھی, گلیوں میں, بازاروں میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہر جگہ مسلمانوں کی تہذیبی روایت کو ایک غیر معمولی غلبہ حاصل تھا. اس طرح کی صورتحال میں کسی چیز پر اگر آپ کہیں کہ مکمل پابندی لگا دی جائے یا اس کو داخل نہ ہونے دیا جائے یا شہر کے دروازے ہی پر وہ دستک دے کے واپس چلی جائے تو ممکن ہوتا ہے. ہم جس صورتحال میں اس وقت ہیں اس میں ایسا ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے ہر چیز کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اس میں اعتدال کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اخلاقی لحاظ سے کون سی چیز قابل اعتراض ہے. تو جو چیز اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے, جس سے برائی پھیل سکتی ہے یا خرابی پیدا ہو سکتی ہے, بس اتنے تک آپ اس کی مذمت کریں, اس سے آگے معاملے کو نہ لے جائیں. اگر آپ یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے جو اکبر الہ‌آبادی نے کہی تھی. اس زمانے میں ڈاسن کمپنی, جیسے آپ باٹا کی کمپنی جوتے بناتی ہے تو ایک ڈاسن کمپنی بوٹ بنایا کرتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا, میں نے ایک مضمون لکھا, ملک میں مضمون پھیلا اور جوتا چل گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چل جاتی ہیں اور آپ اس کی مذمت میں تغییر کرتے رہ جاتے ہیں. اس میں حکیمانہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی قوم کو, اپنے نوجوانوں کو ایسا کوئی پیغام دے سکتے ہیں کہ وہ اعتدال کے ساتھ ہماری بات سنیں اور اتنے حصے کے معاملے میں متنبع ہو جائیں جو ان کے دین, ان کی شریعت, ان کے حدود, ان کی اخلاقی روایات, ان کی اقدار اور ان کی تہذیب کے خلاف.
اور یہ بات بھی کہ دین میں کیا چیز ناجائز ہے, اس چیز کا شعور اور احساس بھی ان کے اندر ہو, اس کی تعلیم
وہ لازم اس سے پیدا ہوگا. آپ کسی چیز پر پابندی لگا دیں گے تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کے اندر اخلاقی معاملات کا شعور پیدا کر کے اس چیز کی طرف انہیں متوجہ کریں گے تو اس سے امکان ہے کہ وہ واقعتاً اس کو بہتر کر کے ایک تہوار کی صورت دے لیں.
شمیم صدیق صاحب السلام علیکم.
ہلو
جی معاف کیجیے گا, میں سمجھا شمیم صدیقی کو صاحب ہیں. فرمائیے. السلام علیکم.
مسز شمیم صدیقی بول رہی ہوں جی.
جی
میں آپ سے رامجی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں.
جی جی ارشاد.
کہ یہ جو پردے کا حکم ہے اس میں کیا چہرے کو بھی کور کرنا, کیونکہ بہت دفعہ میں نے پڑھا ہے اور یہ میں اس میں سیرت النبی میں بھی پڑھا ہے ان کے الرحیق المختوم میں سب میں سر پہ کور کرتی ہوں لیکن چہرہ نہیں کور کرتی. لیکن مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ لازمی ہے کہ آپ چہرے کو بھی کور کریں اپنے.
ٹھیک, آپ کا بھی بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. رامجی صاحب ترتیب میں کہیں رہ نہ جائے, وہ سوال ایک صاحب کا تھا جن کی بلیاں ان کو بہت تنگ کرتی ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ جگہ ایسی ہے کہ انہوں نے فرش پکا کرا دیا, وہ چاہتے ہیں ان سے نجات حاصل کرنا, تو کہیں اور اگر بھیج دیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں تو یہ کوئی ظلم تو نہیں ہوگا؟
نہیں کوئی ظلم نہیں ہے اس میں. کیا مانے آپ نے ایک جانور رکھا ہوا ہے, آپ اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. اب دیکھیے ہمارے یہاں شہر میں لوگ بھینسیں رکھتے تھے, شہر میں اب اس کا امکان نہیں رہا, تو کیا اس بھینس کو بیچا نہیں جا سکتا؟ تو یہی معاملہ بلیوں کے بارے میں, کتوں کے بارے میں ہے. اگر آپ ان کی نگہداشت نہیں کر سکتے یا وہ آپ کے یہاں گندگی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں یا کسی بیماری کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں
یا صرف زحمت ہی ہو رہی
سنبھال رہے تھے یا زحمت ہی ہو رہی ہے, تو آپ کو حق حاصل ہے, آپ ان کو بیچ دیں کہیں دوسری جگہ بھیج دیں.
ٹھیک. رام صاحب ایک صاحب نے سوال کیا تھا, سہیل صاحب نے, کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی ایسے فرقے کسی گروہ کے ساتھ جن کو کافر قرار دے دیا گیا. آپ کی کیا رائے؟
دیکھیے دو طرح کی نوعیتیں ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ ریاست کی سطح پر مسلمانوں نے بحثیت مجموعی اپنی پارلیمنٹ میں فیصلہ کر لیا کہ فلاں اور فلاں گروہ کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، تو اس میں تو ہم میں سے ہر شخص کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ شادی بیاہ کا معاملہ اپنی ایک قانونی حیثیت بھی رکھتا ہے، یہ محض دو افراد کا فیصلہ نہیں ہے. آپ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور اس میں قانونی تقاضوں کو پورا کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہاں تو قانون کی پابندی کرنی چاہیے. لیکن مسلمانوں کے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ بہت سے گروہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے غیر مسلم یا کافر قرار دیتے رہتے ہیں. کفر کے بارے میں تو ویسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی انسان کو اس کا حق ہی نہیں ہے، یہ حق تو صرف اللہ کو ہے کہ وہ کسی کفر کا فیصلہ سنائے، چنانچہ وہ پیغمبر کے زمانے میں سناتا ہے، بعد میں یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم کسی کے مسلمان ہونے یا غیر مسلم ہونے کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں. مثلا مسیحیوں کو ہم غیر مسلم کہیں گے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. تو یہ صورتحال مسلمانوں کے فرقوں میں بھی باہمی طور پر ہوتی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح کا کوئی لفظ بھی منہ سے نکالنے کے، جتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں ان کے درمیان محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ 1.5 عرب 2 عرب کے قریب مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے ہی فرقے کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ تو خواہ وہ اہل سنت ہیں، خواہ اہل تشیع ہیں، یا ان کے مختلف گروہ ہیں، ان سب کو اپنا سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں.
لیکن وہ شادی کر سکتے ہیں کیا؟
دیکھیے بات یہ کہ شادی ہر اس جگہ ہو سکتی ہے کہ جس جگہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر رکھا ہوا. شادی کرتے وقت یہ ضرور البتہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے ہوں گے، آپ کا گھر بنے گا، اس میں اگر کوئی مذہبی اختلاف گھر کو برباد کرنے کا باعث بن سکتا ہے تو آپ اجتناب کیجیے. لیکن قانونی لحاظ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ہر اس گروہ کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اور اس فرد کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا، ریاست کی سطح پر مسلمان ہی اس کو سمجھا جاتا ہے.
ٹھیک. اچھا رانی صاحب ایک سوال اور لیتے ہیں. مختار صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
جناب
جی میں رامدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا تصاویر کے بارے میں کہ تصویر کھینچنا یا اپنے پاس تصویر رکھنا اسلام اور حدیث کی روشنی میں جائز ہے یا؟
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اچھا رامدی صاحب ایک سوال رہ گیا تھا ان صاحب کا، رشید صاحب کا، جو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کامنٹ کریں کہ جو اشتہار ہمارے یہاں ٹی وی پر آتے ہیں اور مذہبی پروگراموں کے درمیان بھی اس طرح کے اشتہار آتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟
مذہبیوں غیر مذہبیوں تمام چیزیں اخلاقی حدود کی پابند رہنی چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت بہت سی چیزوں کے معاملے میں ہم اتنے حساس نہیں رہے، اور معاملات کیونکہ کاروباری ہوتے ہیں اس وجہ سے اس میں کسی حد تک نرمی بھی لوگ برتتے ہیں، اس میں توجہ دلاتے رہنا چاہیے.
ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو وہی مینجمنٹ اپنی طرف سے کوئی کوشش کرتی ہے کہ اس کا ضابطہ اخلاق ایک ہو خواتین حضرات، لیکن یہ چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کا سوسائٹی کی جنرل اویئرنیس اور تعلیم سے تعلق ہے، وہی چیز سامنے آتی ہے جو لوگ عموماً چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہی وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اگر بنیادی لوگوں کا احساس بہتر ہو جائے گا، تعلیم بہتر ہو جائے گی، اسلامی روایات اور تہذیب کا
ہمیں اصل میں لوگوں کو مخاطب کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ اخلاقی حدود کی پاسداری کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے ضابطے مقرر کیے ہیں ان کے اندر کیا خیر ہے، سوسائٹی کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. آپ دیکھیں نا سگریٹ ہے تو آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ اس کا اشتہار دیں تو آپ نیچے لکھیں کہ یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، اس پر تو آپ کا اتفاق ہو گیا. لیکن بہت سی چیزیں انسان کے اخلاق کے لیے ضرر رساں ہیں، ان کے بارے میں بھی ایسے ہی متنبع کرنا چاہیے.
وہ احساس جتنا بڑھے گا یہ ان چیزوں کا نتیجہ نظر آئے گا خواتین حضرات ہمارے اشتہاروں میں بھی. اچھا جناب ایک سوال مسز شمیم صدیقی پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے، چہرے کا پردہ کیا لازم ہے؟
یہ بالکل لازم نہیں ہے. چہرہ اور ہاتھ پاؤں یہ تو اگر عورتوں نے زیب و زینت بھی کیا ہو تو قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ ڈھانپنا ضروری نہیں ہے.
اچھا جناب ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم.
ہلو
جی السلام علیکم.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کچھ ورڈ یوز کیے گئے الف لام میم یاسین طہ،
جی
ان کی کیا سگنیفیکینس ہے اور ان کی کیا میننگ ہے؟
ٹھیک.
بیکاز اس میں ویریئس اوپینینز آتی ہیں کہ جی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا کلیئر ایگزیکٹلی میننگ نہیں پتا، اور کچھ لوگ نام بھی رکھتے ہیں طہ،
جی
اس کا کیا مطلب ہے اور کیا آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے.
اور ان کی کیا مطلب، ان کو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے ان ورڈز کے تھرو؟
بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. فاطمہ حضرات ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. یہ سوال و جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے. فاطمہ حضرات آپ کو پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سلسلہ جاری ہے سوال و جواب کا، اور ہمارے ساتھ ظہیر دار صاحب ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم جی.
وعلیکم السلام.
یہ غامدی صاحب سے پوچھنا تھا جی کہ یہ ایک سورہ قمر کی آیت ہے نمبر 2،
جی
قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا.
جی جی.
ہم تو شروع سے سنتے آئے تھے کہ یہ انگلی کے اشارے سے رسول پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے.
جی جی.
تو اس آیت کی روشنی میں ذرا پلیز کلیئر کر دیں گے کہ آیا یہ واقعہ ہوا تھا یا ہوگا؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. اچھا غامدی صاحب ایک سوال رہنا جائے، ای میل پر سوال ہے، اہم سوال یہ ہے کہ پولیو ویکسینز ہمارے ملک میں مخالفت ہوتی رہی مختلف علاقوں میں، خاص طور پر شمالی علاقوں میں، یہ ایک آپ جانتے ہیں کہ ایسی بیماری سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، اب نئے کیسز کچھ آنے شروع ہو گئے کیونکہ پولیو ویکسین کی مہم شکار ہو رہی ہے اس مسئلے کا، اس کا اسلام سے کیسے تعلق جوڑا گیا اور آپ کیا مشورہ دیں؟
کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا وجہ ہے، دیکھیے علاج معالجہ تو لازم ہے، اگر کسی چیز کا علاج دریافت ہو گیا ہے یا آپ قبل از وقت حفظ ماں تقدم کے طور پر اس کا علاج کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان
تدبیر کرنا ہے،
انسان کو علم دیا ہے، اس عقل اور علم کی روشنی میں وہ فیصلے کرتا ہے، بہت سی چیزوں کی تحقیق کرتا ہے، آپ دنیا کے اندر ہمیشہ اس بات پہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر آنے والی ہے تو اس کے لیے پہلے سے کچھ تدابیر کر لیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں خواب دکھا کر لوگوں کو متوجہ کیا کہ ایک قحط آنے والا ہے، آپ منصوبہ بندی کر لیں تاکہ اس سے آپ بچ سکیں یا اس کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں، تو یہ صورتحال تو اللہ کی اپنی سکھائی ہوئی صورتحال ہے، اللہ نے علم اور عقل کس لیے دیا ہے، انسان جانور نہیں ہے، وہ چیزوں کا مطالعہ کرے گا، اس کی بنیاد پر کچھ علاج دریافت کرے گا، اور پھر علاج کرنا اگر آپ کے پاس وہ ذریعہ موجود ہے کہ جس سے آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں یا کسی آدمی کو کسی بیماری سے تحفظ دے سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری،
یعنی اس پر خدا بلکہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کا
مواخذہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے یہاں موجود تھی، اس کے مواقع تھے، آپ دوسروں کی جان بچا سکتے تھے، آپ نے اس معاملے میں تساہل سے کام کیوں لیا؟ اب یہ دیکھیے مرغیوں میں بیماری پھیل جاتی ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں، مچھروں سے بعض بیماریاں پھیلتی ہیں، تو کیا یہ سارے کام بند کر دیے جائیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے ادنا درجے میں بھی کوئی دینی استدلال ہے، ہمارا دین تو ہمیں لازمی طور پر اس جانب توجہ دلاتا ہے کہ
آپ تدبیر کریں،
آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کی سزا آپ کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی پوچھا جائے گا۔
رام صاحب مختار صاحب نے پوچھا تھا کہ تصویر یا فوٹوگرافس میرے خیال میں ان کی مراد تھی کہ وہ کھینچ سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟
جی بالکل، اس میں کیا شک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جن تصویروں کی وہ ممانعت کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے وہ تصویریں ہیں جو شرک کا پہلو اپنے اندر رکھتی تھیں، مشرکانہ تصویریں تھیں، یعنی ایسی شخصیات کی تصویریں تھیں جن کی لوگ پرستش کرتے تھے، اسی وجہ سے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جب تصویریں بناتے ہیں یا بت بناتے ہیں تو ان کو نافع اور زار سمجھتے ہیں، یعنی نفع دینے والا نقصان پہنچانے والا، ان سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس بات کی تکلیف دے گا، اس کا پابند کرے گا کہ اب ان میں جان ڈالو، اس لیے کہ تم تو ان کو ایسے ہی جاندار سمجھ کے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ تمہیں نفع بھی پہنچائیں گے نقصان بھی پہنچائیں گے، تو یہ وہ تصویریں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، شرک کیونکہ ممنوع ہے تو اگر شرک تصویر میں پایا جائے گا بت میں پایا جائے گا تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا،
یعنی کوئی دینی اخلاقی قباحت ہو کسی تصویر میں یا کسی بھی چیز میں،
جو قرآن نے بیان کر دیا کہ پانچ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر متعلق ہو جائے گی تصویر سے ہو موسیقی سے ہو ممنوع ہو،
فوٹوگرافی تصویر اس طرح سے ناجائز نہیں ٹھہرتی۔ اچھا جناب ایک کال اور لیتے ہیں، خاتون حضرت میں یہ واضح کر دوں کہ آپ ہمیں کال کے ساتھ ای میل بھی کر سکتے ہیں، ابھی کچھ ای میلز میرے پاس ہیں، کچھ میں نے پڑھ دی ہیں اور وہ بھی ایک ذریعہ ہے، اسکرین پر آپ کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے گا ہمارا ایڈریس، اور ایس ایم ایس بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ محمد ایوب صاحب ہیں، جناب السلام علیکم۔
ہلو، السلام علیکم۔
السلام جناب
جی، غامدی صاحب میں ایوب بات کر رہا ہوں،
حضور آپ سوال کیجئے، وہ سماعت فرما رہے ہیں۔
جی، سورہ احزاب 33 ہے، اس کی 33 نمبر آیت میں
جی
ورڈ تبرج آیا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى،
جی جی جی،
اور دوسرا ورڈ آیا یہ سیم سورہ نور 24 آیت نمبر 60 میں،
جی جی،
متبرجات،
جی جی،
قرآن مجید میں کسی اور جگہ پہ جو آپ نے ابھی فرمایا،
جی جی،
کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، قرآن کا حکم ہے کہ وہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہیں، وہ آیت کا ریفرنس دے دیجیے پلیز۔
اچھا چلیے، میرے خیال میں غامدی صاحب نے آپ کا سوال سماعت فرما لیا ہے، میں ترتیب سے چلتا ہوں۔ غامدی صاحب، تانیہ دانش صاحبہ پوچھ رہی تھیں کہ یہ حروف مقطع جو آتے ہیں الف لام میم یاسین طہ، یہ ان کی حقیقت کیا ہے اور کیا ان پر نام رکھے جا سکتے ہیں؟
یہ صورتوں کے نام ہیں، جس طریقے سے ہم کسی چیز کا نام رکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم زمین کو زمین کہتے ہیں، آسمان کو آسمان کہتے ہیں، تو دیکھیے ان کے معنی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، یہ لفظ کیسے بنے، یہ نام کیسے رکھا گیا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ ان اشیاء کے نام ہیں اور اشیاء کے نام کی حیثیت سے ہم یہ الفاظ اپنی زبان میں داخل کیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے ابلاغ کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتوں کے خود نام رکھے ہیں، تو یہ صورتوں کے نام ہیں، محقق علماء کی یہی رائے ہے اور میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔
یہ بات نوٹ بھی کرتے ہیں کسی چیز،
ظاہر بات ہے کہ جب اللہ نے یہ نام رکھے ہیں تو کچھ نہ کچھ معنویت بھی ہوگی، یعنی ان کے بارے اگر نہ بھی معلوم ہو تو ظاہر ہے کہ سورہ کے مضمون پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جب اللہ نے نام رکھے ہیں تو اہل علم یہ تحقیق کرتے رہے ہیں کہ یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہوئی ہے، باعث کیا ہوئی ہے، اس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قرینِ قیاس نظریہ دور حاضر کے بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فراہی کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عبرانی زبان کے حروف اصل میں اشیاء پر دلالت کرتے تھے. جو اس کے الفابٹس ہیں, حروف تہجی ہیں, وہ اشیاء پر دلالت کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پر نون کا لفظ مچھلی کے معنی میں بولا جاتا تھا. تو جس سورہ کا یہ نام رکھا گیا ہے اس میں صاحب الحوت یعنی حضرت یونس کا ذکر ہے کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تھا. تو یہ ایک نیا نظریہ ہے لیکن بہت قریبے کے آس نظریہ. اس پر مزید
رام صاحب ایک فوری بریک کے خاطر حضرات بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے پاس سوال موجود ہیں غامدی صاحب سے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظہیر ڈار صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سورہ قمر میں جو شکل قمر کا واقعہ بیان ہوا ہے اس کا کیا تعلق ہے اس واقعے سے جو حضور سے منسوب ہے کہ حضور کے اشارہ سے وہ شان شک ہو گیا.
یہ محقق علماء کا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. قرآن مجید سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان حضرات کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, یعنی قرآن مجید جب قیامت کا ذکر کرتا ہے تو یہی بات کہتا ہے نا کہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, یہ پورا نظم عالم درہم برہم ہو جائے گا. جب قرآن یہ کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ ایک واقعہ ہوا جس میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے بعد وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے. یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. اس کو بنیاد بنا کر قرآن نے استدلال کیا کہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جب چاہے گا اس سب کچھ کو درہم برہم کر دے گا. چنانچہ قیامت قریب آ رہی ہے اور دیکھو تمہارے سامنے ایک نشانی بھی آ گئی, لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. یہ ہے اس کا صحیح مفہوم. باقی رہ گئی یہ بات کہ بہت سے لوگوں نے اس کو ایک معجزے کی صورت میں بیان کیا ہے, تو محقق علماء عام طور پر اس کے بارے میں یہ رائے نہیں.
یعنی صحیح روایات میں یہ بات اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی.
صحیح روایات میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ ایک واقعہ ہوا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے اس واقعے کی طرف توجہ دلا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ قیامت بھی اسی طریقے سے آ جائے.
یعنی لوگوں نے مشاہدہ کیا, یہ بات بالکل طے ہے.
یہ بات تو واضح ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی پر استعمال کیا گیا ہے. اگر لوگوں نے اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا تو اگلی آیت کی فرمانی کیا ہے. اگلی آیت یہ ہے کہ وہی یرو آیتن یورزو و یقول سہرو مستمر. تو اگلی آیت میں یہی بات بیان کی گئی.
تو ذرا وضاحت کرنے اگلی بات میں کیا ہے,
یعنی یہ لوگ اگر کسی بڑی سے بڑی نشانی کو بھی دیکھ لیں تو اعراضی کرتے ہیں, گریزی کرتے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے.
اچھا محمد ایوب صاحب کراچی میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا غالباً پردے کے سوال کے جواب میں, تو وہ جو تبرج جاہلیہ ہے اس کی جو آیت قرآن میں جو سورہ احزاب اور 33 اور 60 میں, اس میں تو بات بیان کی گئی ہے کس طرح خواتین کو نہیں نکلنا.
دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک بات قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, یعنی خواتین نے اگر زیب و زینت کیا ہوا ہے, انہوں نے کوئی میک اپ کیا ہوا ہے, زیورات پہنے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ وہ اس کو اتار کے پھینک دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی نمائش نہ کریں. تبرج کا مطلب بھی نمائش ہے, لیکن اس میں یہ استثناء بیان کیا ہے کہ الا ما ظہر منہا, سوائے ان جگہوں کے جو ظاہری ہوتی ہیں جیسے ہاتھ پاؤں اور چہرہ ہے. تو یہی اس معاملے میں محقق علماء کا نقطہ نظر ہے. اسی کو ہمارے ہاں احناف نے اختیار کیا ہے. زیادہ تر ہمارے ہاں چونکہ حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے جلیل القدر ائمہ یہی رائے رکھتے ہیں.
اچھا غامدی صاحب ایک سوال یہ ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, ای میل کے ذریعے ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر سے 22 مہینوں سے علیحدہ ہے, اس کے بچے ہیں اور شوہر نے اس کو کوئی نان نفقہ نہیں دیا, کیا اس صورتحال میں آپ سے آپ طلاق نہیں ہو گئی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کے پاس 10 تولے سونے ہیں کے زیورات ہیں, ان کی زکات کس کے ذمہ ہے, اس کے شوہر یا میں؟
دیکھیے اس کے پاس اگر سونا ہے تو زکات بھی اسی کے ذمہ ہے. جو جس مال کا مالک ہے زکات اسی کو ادا کرنی چاہیے. یہ تو ان کے دوسرے سوال کا جواب ہے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو طلاق آپ سے آپ تو نہیں ہوگی, طلاق تو لینا پڑے گی. ہمارے یہاں جو اسلامی شریعت ہے اس میں مرد طلاق دیتا ہے, عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہیں تو جو اس وقت قانون ہے اس کے مطابق ان کو عدالت میں جانا ہوگا. عدالت ان کا بیان سننے کے بعد ان کے حق میں فیصلہ کر دے گی.
اچھا اسی طرح کا ایک سوال اور ہے غامی صاحب, بہت مختصر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ ایک عورت ہے جس کو طلاق کا حق نہیں ہے بیوی کو, وہ یہ کہتے ہیں فہیم صاحب لاہور سے, اس کا غلط استعمال کرتا ہے, اس کا شوہر کے طلاق کا نوٹس بھیج دیتا ہے, پھر 90 دن کے اندر واپس لے لیتا ہے, تو کیا ایسے میں نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کے پاس طلاق کا حق ہو؟
یہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں قانون یہی ہے کہ عورت عدالت میں جائے گی. حق تو عورت کو بھی حاصل ہے, فرق صرف یہ ہے کہ وہ طلاق دیتی نہیں, طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور اس مطالبے کو لے کر عدالت میں چلی جاتی ہے. جیسے ہی وہ چلی جاتی ہے اس کا بیان سننے کے بعد عدالتیں طلاق کی ڈگری دے دیتی ہیں. عام روایت ہمارے یہاں یہی قائم ہو چکی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس میں قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے اور وہ قانون سازی اس بنیادی اصول کو سامنے رکھ کر کی جائے گی کہ حق تو مردی کے پاس رہے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر خاندان کا نظم قائم نہیں رہ سکتا، لیکن عورت کے مطالبے کے بعد آپ کو مدت بھی مقرر کر سکتے ہیں جس میں لازمی طور پر اس کا مطالبہ پورا کر دیا،
اس کی کوئی شکل عہدہ قانون میں ہونی چاہیے. خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمیں کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال اس میں سمیٹ لیں، لیکن سوال پھر بھی زیادہ ہیں. اس کے لیے ہم اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے اب جمعے کے روز ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. خدا حافظ.